یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد
ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین دار الخلائق اجمعین الحمد لله الذي يمن الخائفين وينج الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا سيدنا بقية الله الأعظم في العظيم الروحي والعالمين لتراب مظلمين فدا ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا من محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم زمانے کے امام کے دور میں تاجی لیے بلند تر صلوات ایدن محترم اصغر آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے خمسہ مدارس آزاد کی چنوتی مجلس سورہ مبارکہ احزاب کی 39ویں آیت کے ذیل میں فکر زینبی اور بقائے حسنیت کے عنوان سے آپ سماعت کر رہے ہیں اور گزشتہ 3 مجالس میں ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عمل فکر اور اقدام کو اس تناظر میں پیش کیا ہے کہ آپ نے حسینیت کو باقی رکھا ہے اور حسینیت کی بقا در حقیقت اسلام کی بقا ہے اور کل کی جو گفتگو تھی کہ امام حسین کے قیام کا مقصد در حقیقت اصلاح امت تھی اور اس کے لیے دو روش کو اپنایا اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دوں اور برائی سے روکوں یہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو امام حسین کی روش ہے اصلاح امت کے لیے یہ امام حسین کی وہ وصیت ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے کتبی طور پر تحریر کیا ہے دیا ہے محمد بن حنفیہ کے نام اور اس کے بعد زیارت 40 میں امام حسین کی یہ جملہ درج ہے وَغَلَى مُحْجَتَهُ فِيكَ لَيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَخَيْرُكَ الْوَغَادَ کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ کیوں قربان کیا خدا تیری راہ میں اس لیے کہ وہ نجات دیں ڈوبنے والوں کو تاکہ وہ نجات دیں ان لوگوں کو جو ڈوب رہے ہیں کہاں ڈوب رہے ہیں لَيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ جہالت سے نکالے وَحَيْرَتِ الضَّلَالَةِ اور گمراہی کی سرگردانی سے نکالے ایک گمراہی ہے اور ایک اس میں سرگردانی ہے ایک وقت انسان غافل ہوتا ہے اسے کوئی بیدار کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ہے انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ غافل ہے، ایک وقت آپ راستہ بھول گئے، کسی سے پوچھتے ہیں صحیح راستے پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، ایک وقت ہے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں اور غلط راستے پہ چلے جا رہے ہیں، اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسے انسان کون بیدار کرے گا؟ ایک گمراہی اور ایک گمراہی کی سرگردانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو اس گمراہی کی سرگردانی سے نکالنا چاہتے ہیں کہ جس میں انسان متوجہ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ دوسری چیز جس سے امام حسین بچانا چاہتے ہیں وہ جہالت ہے، کہ دو چیزیں معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ چنانچہ امام حسین اس روش کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ امت کی اصلاح کا انتظام کرے، امت کو اپڈیٹ کرے، امت کو اس راہ نجات پر لے کر آئیں کہ جو صراط مستقیم ہے، جس کی جانب رسول اللہ نے، امام علی نے، امام حسن نے، جناب ظاہرہ نے قیام کیا، جہاد کیا، شہادت دی، قربانی دی، جس کے لیے تمام انبیاء اور ائمہ نے کوششیں کی۔ یہ امام حسین کا راستہ ہے۔ امام حسین کا راستہ انبیاء سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ انبیاء اولی العزم کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، فطرت کا راستہ ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کربلا میں امام حسین نے کیا وہ عین فطرت ہے، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ بڑھ کر امام حسین نے کوئی کام انجام دیا ہے۔ ہاں شہادت کے لحاظ سے اور ذمہ داری کی ادائیگی کے لحاظ سے بہت عظیم کام ہے امام حسین کا، یعنی یہ وہ کام ہے جو ہر انسان کے توان میں ہے۔ میری طاقت میں بھی ہے کہ میں حق کا دفاع کروں، آپ میں بھی ہے کہ آپ حق کا دفاع کریں۔ امام حسین اس بڑے لیول پہ جا کے کر رہے ہیں، میں چھوٹے لیول پہ آ کے کروں۔ یہ فطرت میں، حق کا دفاع فطرت انسانی میں ہے، کربلا فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے، توجہ رکھیے گا۔ یعنی کربلا فطرت انسانی کا جواب ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، امام حسین در حقیقت فطرت انسانی کے لیے کہہ رہے۔ کون ہے جو فطرت انسانی پر لبیک کہے؟ میں فطرت انسانی پر لبیک کہہ رہا ہوں، اس لیے کیا فرما رہے ہیں؟ مثلی لا یبایعو مثلا، میرا جیسا، میں حسین نہیں، مثلی میرا جیسا، لائک می میرا جیسا، یعنی جو فطرت پر عمل کرتا ہو، جس کی فطرت درست ہو، جو دین کو مانتا ہو، جو قرآن اور نبوت کو مانتا ہو، رسالت کو مانتا ہو، وہ جو میرا جیسا ہوگا۔ میں نہیں کہا کہ میں، امام حسین تو بیعت نہیں کر رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میرا جیسا، یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اصل یزید جس زمانے میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس لباس میں بھی ہو، جس آئیڈیالوجی میں بھی ہو، میرا جیسا جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت انسانی کی آواز ہے کربلا، کوئی انہونی چیز نہیں ہے کربلا۔ ہاں اس قربانی کے لحاظ سے اس کے درجات مختلف ہیں، ہر شخص اپنی ایمان کے لحاظ سے قربانی دیتا ہے اور فداکاری کرتا ہے۔ امام حسین کا درجہ در حقیقت اس فداکاری کے لیے اور اس عظمت کے لیے بہت عظیم تھا۔ چنانچہ یہ وہ تبلیغ ہے کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ مسلسل تبلیغ کرتے ہیں، پیغام حق پہنچاتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ کل اس پہ ہم سے راضی گفتگو کر چکے ہیں۔ بقا فکر زینبی و بقائے حسینیت، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا عمل اور آپ کی نیت حسینیت کی بقا ہے، اور حسینیت کی بقا دین کی بقا ہے۔ یعنی اب جتنا حسینیت کو باقی رکھا جائے گا، آٹومیٹکلی اس سے دین کو بقا ملنی چاہیے، دین کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ امام حسین سے محبت ہوگی تو کیا مجھے دین سے محبت نہیں ہوگی؟ انسان کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پسند کو اپنی پسند پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ بھائی آپ کو پسند ہے، مجھے نہ پسند ہے، لیکن چونکہ آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے معشوق ہیں، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا حبیب ہوں، چاہنے والا ہوں، لہذا آپ کی پسند کو اپنی پسند پر مقدم رکھوں، یہی محبت کا اصول ہے۔ مجھے ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں اس لیے کہ آپ کو پسند ہے، آپ اس سے پسند کرتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، میں قبول کروں گا۔ تو ممکن نہیں کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کا عاشق ہو وہ دین کا عاشق نہ ہو، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی عزائے حسین کا عاشق و دین کا عاشق نہ بنے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عزا، ہماری سواری، ہماری عزاداری آیا مورد قبول بارگاہ الہی ہے، آیا بارگاہ رسالت میں قبول ہے،
اگر بارگاہ جناب زہرا میں قبول ہے، بارگاہ امیر المومنین میں قبول ہے، تو اگر اس عزا سے دین کا جذبہ مجھ میں پیدا ہو رہا ہے، نماز کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دین کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، حق کی پاسداری کا خیال مجھ میں اٹھتا چلا جا رہا ہے، دین پر عمل کرنے کے جتنے مواقع مجھے مل رہے ہیں میں ان کو حاصل کرتا چلا جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح عزاداری کر رہا ہوں، اور اس عزاداری کے ذریعے سے میں امام حسین سے نزدیک اور قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. لیکن اگر میں عزاداری کروں اور پھر جو امام حسین کی پسندیدہ ترین چیزیں ہیں میں ان کے قریب نہ جاؤں، وہ مجھے پسند نہ ہو. مولا آپ سے تو محبت کرتا ہوں لیکن آپ کی جو پسندیدہ ترین چیز ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں، اس سے محبت نہیں کرتا. اللہ نفرت نہیں چلے، محبت نہیں کرتا. ہو محبت کا کم ہونا بھی تو عمل نتیجہ بنتا ہے نا کہ آپ وہ عمل انجام نہ دیں. جتنی محبت شدید ہوگی آپ قربانی کے لیے تیار ہوں گے، محبت کم ہوگی آپ قربانی کم دیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بقائے حسینیہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ ہدف تھا کہ جس کو باقی رکھنا چاہ رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو جو آپ نے عمل انجام دیا وہ فکر زینبی جو ہے وہ بقائے حسینیت کا ضامن ہے. وہ فکر حسین فکر زینبی ضامن ہے کہ حسینیت کو باقی رکھا جائے. اور میں مثالیں میں مسلسل دے رہا ہوں. فکر زینبی میں جو چیز شامل ہے اور جس کی جانب متوجہ ہونا چاہیے وہ ہے دشمن شناسی. دشمن کی شناخت بہت اہم ہے عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا. دشمن کو پہچاننا بہت اہم ہے. کربلا کی نگاہ سے، حسینیت کی نگاہ سے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ سے دشمن کو پہچانیں گے آپ، اور اس دشمن شناسی کی وجہ سے آپ تبرع کریں گے. دوست شناسی ہونی چاہیے کہ کون میرا دوست ہے، کون امام حسین کا دوست ہے، تو پھر اس بنا پہ تولا ہوگا. انی سلم لمن سالمکم، ہم پڑھتے ہیں زیارت میں پڑھتے نہیں پڑھتے، انی سلم انی محب لمن احبکم، جو آپ سے محبت کرتا ہے انی محب میں اسے محبت کرتا ہوں. بس دوست شناسی ہونی چاہیے، دشمن شناسی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ دوست شناسی اور دشمن شناسی نہیں کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن تسلیم کر لیں. اور پھر جو آپ کا عمل ہونا چاہیے اس شناخت کی بنا پر وہ برعکس ہو، یعنی دشمن سے آپ کو تبرع اور بری ذمہ اور دور ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس کو دوست سمجھا تو آپ اسے تولا کریں گے، اسے محبت کریں گے، اور جس سے تولا کرنا چاہیے تھا آپ اسے تبرع کریں گے، دشمنی کا اظہار کریں گے. جبکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں زیارت عاشور میں، انی سلم لمن سالمکم، امام حسین میں ہر اس شخص سے دوستی کا اظہار کرنے والا ہوں جو آپ سے دوستی کا اظہار کر رہا ہے، جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست. وحرب لمن حاربکم، اور میں ہر اس شخص سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، برسر پیکار ہوں، مد مقابل ہوں، اس کے اگینسٹ کھڑا ہوں. کس کے؟ لمن حاربکم، کہ جو آپ سے جنگ کر رہا ہے. توجہ دیکھیں، یہ زیارتیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، پڑھ لیا آپ نے ختم، پتہ ہی نہیں چلا آپ نے. یہ زیارتیں عقیدہ بناتی ہیں، یہ زیارتیں ایمان کو جلا دیتی ہیں، یہ زیارتیں قرب حسین میں اضافہ کرتی ہیں. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. خب اگر میں امام حسین سے محبت کرنے والوں کو، دوستی کرنے والوں کو، صلح کرنے والوں کو نہیں پہچانوں تو میں ان سے کیسے دوستی گزار کروں گا؟ اسی لیے ہے کہ اہل بیت سے دوستی، اہل بیت سے تولا، ان کی ولایت کو قبول کرنا، ان کی سرپرستی کو قبول کرنا، ان کی دوستی کو قبول کرنا، ان کی محبت کو زندگی کا جز بنانا اور اس محبت کے تحت زندگی بسر کرنا، یہ ولایت ہے. ولایت تولا در حقیقت اس حالت کو اختیار کرنا ہے. جیسے تکبیر، تکبیر کیا ہوتی ہے؟ مثلا کسی کی بڑائی بیان کرنا. جب کہتے ہیں نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر، نعرہ تکبیر یعنی ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑھ کر ہے، بزرگ ہے، برتر ہے. تکبیر کیا ہے؟ کسی کی بڑائی کو بیان کرنا، اور تکبر کیا ہے؟ اس کا بالکل اگینسٹ، کہ میں تکبر کی رضا اور جناب میں ہوں اور کوئی کچھ میرے سامنے نہیں ہے۔ تکبیر کسی کی رضا، کسی کی بڑائی بیان کرنا، تکبر اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ 100% منفی چیز ہے تکبر۔ لیکن تکبیر اعلیٰ ترین صفت ہے، اسی طرح تولا تکبر کے وزن پر، تولا یعنی اس حالت کو اختیار کرنا ہے، توجہ رکھے گا، یعنی میرے ذہن و قلب میں ولایت چھا جائے، میرے عمل میں ولایت چھا جائے، میں ولایت میں ڈھل جاؤں، جس طرح پانی جس ظرف میں ہوتا ہے ویسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہ مثلا لمبا گلاس ہے تو پانی کی جو صورت ہوگی، شکل ہوگی، ہیئت ہوگی، وہ لمبائی میں ہوگی۔ اگر یہ چوڑا ہوگا تو چوڑائی میں ہو جائے گی، اگر یہ ٹیڑھا ہوگا، مثلث ہوگا، تو اس شکل میں ہو جائے گی۔ یعنی یہ ڈھل جاتا ہے پانی، یعنی وہ شکل اختیار کر لیتا ہے جو اس کے ظرف کی ہوتی ہے، توجہ رکھے گا، مظروف ایسا ہو جاتا ہے۔ تولا در حقیقت ولایت اہل بیت کو، سرپرستی اہل بیت کو، حاکمیت اہل بیت کو، امامت اہل بیت کو، ان کے من جانب اللہ ہونے کو، ان کے معصوم ہونے کو، ان کے اللہ کی جانب سے مخصوص ہونے کو، ان کو گناہوں سے پاک ہونے کو، ان کے ہادی و برق ہونے کو تسلیم کر لے، اپنے رگ و پے میں اتار لے، اپنے ذہن و قلب میں چھا جائے، ان کی محبت کو، ان کی اطاعت کو، اس کو تولا کہا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ اور صرف اہل بیت سے تولا نہیں کرنا ہے، بلکہ ان لوگوں سے بھی تولا کرنا ہے جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کروں اور وہ ٹیم جو ان کے ساتھ شامل ہے میں اسے تولا نہ کروں، وہ ناقص تولا ہے۔ اہل بیت کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم سے تولا کیا جائے اور ہم سے جو منسلک اسے تولا نہ کیا جائے۔ اکرمنی بے معرفت کم و معرفت اولیا کم، زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں؟ اکرمنی، اس نے مجھے عزت دی ہے۔ اکرمنی بے معرفت کم، مولا آپ اہل بیت آپ کے ذریعے سے، وہ معرفت اولیا کم، اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کی جو آپریشنل ٹیم ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان سے تولا ضروری ہے۔ اگر آج امام زمانہ ہیں، اگر امام حسین کے لیے تولا ہے، تو ان کی اس آپریشنل ٹیم کے لیے بھی تولا ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ درج شہادت فائد ہو رہا ہے، جس کے لیے تب تم و طابت الارض التی فیہا تدفنتم، آپ بھی پاک اور وہ زمین بھی پاک۔ صرف امام حسین نہیں، شہداء کربلا بھی شریک ہیں۔ تو تولا امام سے بھی ہے اور امام کے ساتھ جو دوستی کرنے والا اس سے بھی ہے۔ تو اگر آج امام زمانہ ہیں تو ان سے تولا لازم واجب ہے، تو پھر امام سے تولا کرنے والے، امام سے منسلک افراد کو تلاش کرنا پڑے گا جو امام سے منسلک ہیں، جو فی زمانہ امام کے انقلاب کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سے بھی تولا واجب ہو جائے گا۔ اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم، یعنی امام کی ولایت کے ذریعے سے جو تقریب ملی ہے اور امام کے ساتھیوں کے ذریعے سے، اگر یہ اصول امام حسین کے لیے ہے تو امام زمانہ کے لیے ہے، تو تلاش کرنا پڑے گا آج وہ کون ہیں جو امام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو کبھی خمینی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی خوئی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی باقر صدر کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی حسن نصر اللہ کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی ابراہیم زکزکی کی صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی کسی اور صورت میں متجلی ہوتے ہیں۔ تو ان سے تولا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم ولایت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ تو امام سے بھی تولا ضروری ہے، اور امام کو اس ٹیم سے جو اس دور میں کام کر رہی ہے۔ لہذا آج وہ زبانیں جو ان امام سے تولا کرنے والوں کے خلاف گفتگو کر رہی ہیں، زبانیں کھول رہی ہیں، ان کا سردباب ضروری ہے کہ علماء و فقہا کے خلاف زبانیں استعمال کر رہے ہیں، ان کو روکنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ولایت کے تقاضوں کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے۔ تولا یعنی اس چیز کو، تو تولا یعنی امام کی ولایت، امامت، قیادت، سیادت، علم، عصمت سب کو قبول کرنا ہے، اور پھر ان کی دوستی کو اور پھر ان کی اطاعت کو اپنی زندگی کا جز بنانا ہے، اور پھر جو جو امام سے شریک ہے، لہذا تولا ضروری ہے. دوست شناسی. دوسری چیز کیا ہے؟ دشمن شناسی. یہ کربلا کا اصول، یہ جناب زینب کا اصول ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جناب زینب اس ان دو اصولوں کو، حسینیت کے دو اصولوں کو کس طرح اجاگر کر رہی ہیں، کہ ہمیں بار بار بتا رہی ہے دشمن شناسی ہونی چاہیے، دوست شناسی ہونی چاہیے، تاکہ اس کی بنیاد پہ تم کوئی کام کر سکو. ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں چلے جاؤ، جس کو امام حسین نے لکھا لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. جہالت سے، جہالت ہوگی تو انسان بعض اوقات دوست کو دشمن سمجھ لیتا ہے. اب یہ دوستیاں جو آج کل ہو رہی ہیں بچوں کے درمیان، لڑکے لڑکی کے درمیان، انٹرنیٹ کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نہیں پہچانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو سامنے موجود ہے یہ بہت اچھا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت ایک مجھے کسی نے بھیجا تھا، تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. کہ دوست شناسی ہونی چاہیے. ہر شخص دوست نہیں ہو سکتا. پیٹ میں گیا زہر ایک شخص کی جان لے سکتا، کسی نے کسی کو زہر کھلا دیا مر جائے گا، ایک شخص کی جان لے گا، لیکن کان میں جو زہر گیا ہے وہ کئی رشتوں کی جان لے سکتا ہے. جو کان میں ہم حرام چیزیں ڈال رہے ہیں وہ کئی رشتوں کی جان لے سکتا ہے. اس لیے کان کے کچے مت بنو، اور بغیر دلیل کے کسی کی بات مت مانو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے. جس کے بارے میں جو کچھ سنو پہلے اسے تصدیق کر لو. بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف سنتے ہیں اور اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور تعلقات خراب کر لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تعلقات تار تار ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تصدیق نہیں کرتے جا کے، بھائی فلاں نے تیرے بارے میں یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ دوستیاں جو ہو رہی ہیں یہ ظاہری چیزوں کی چمک دمک، ہنسی اور کپڑے اور اسٹیٹس دیکھ کے ہو رہی ہیں. نہیں پتا کہ اس ہنسی کے پیچھے کیا ہے. یہ بچے جو عاشق ہو جاتے ہیں دوسروں کے، ایک دوسرے کے، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لہذا ضروری ہے کہ دوست شناسی اور دشمن شناسی ہونی چاہیے. بلکہ درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد کا. اسی طریقے سے دشمن شناسی، کربلا کا دوسرا اصول کیا ہے؟ دشمن کو پہچانو، اور جب دشمن ہوگا تو تبرا ہوگا. توجہ رکھے گا، تبرا بری و ذمہ ہونا ہے، تبرا اپنے آپ کو دور کرنا ہے، تبرا یعنی بری ہونا ہے. بری و ذمہ جب آپ لکھتے ہیں نا، بھائی ہم اسے بری و ذمہ ہیں، یہ شخص جو کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آپ قانونی نوٹس دے دیتے ہیں، جناب ان صاحب سے ہمارا آفس کا کوئی تعلق نہیں، ہم بری ذمہ ہیں. آج کے بعد لیگل نوٹس دے دیا آپ نے، یہ جو چاہے گا کہ خود ذمہ دار ہوں گے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ تبرا یعنی بری ذمہ ہونا ہے. بری ذمہ ہونا ہے کیا مطلب؟ یعنی آپ اس کے عمل سے، اس کے اقدام سے، اس کے فعل اور ایکشن سے بری ذمہ ہیں، اور اس فعل کے پیچھے جو اس کی آئیڈیالوجی جو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ بیس بن رہی ہے، بنیاد بن رہی ہے، آپ اسے بری ذمہ ہیں. اور یہ کہنا چاہتے ہیں یہ شخص جو عمل کر رہا ہے میں یہ کام قبول نہ تو کرتا ہوں، نہ ہی اسے پسند کرتا ہوں، نہ اسے اوکے کرتا ہوں، نہ اس میں سگنیچر کروں گا. صرف یہ نہیں کہ ان سے میرا تعلق نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے لیگل نوٹس جو آپ دیتے ہیں دنیاوی طور پر یہ وہاں پر صادق آ جائے، لیکن اصل میں بری ذمہ ہونا ہے. نہ تو جو تم کر رہے ہو میں اسے لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، ایک ذہن و قلب میں، نیت میں، فکر میں، عمل میں، آئیڈیالوجی میں اسے پسند کرتا ہوں، نہ اس کو سگنیچر کروں گا، نہ اس کی تائید کروں گا، اور یہ کہ عملی طور پر تم سے دور رہوں گا. یہ بری ذمہ ہونا ہے. کربلا دشمن شناسی کو اس طریقے سے بیان کرتی کہ دشمن کو صرف نہیں کہنا ہے، دشمن پر لعنت اگر بھیجنی ہے تو اس پہ لعنت بھی بھیجو. لعنت کیا ہے؟ بد دعا ہے. کہ خدا اس سے اپنی رحمت دور کر رہے ہیں. رحمت کیا ہے؟ یعنی اے خدا اس پہ رحمت نازل فرما. بد دعا کیا ہے؟ یہ لعنت کیا ہے؟ ایک قسم بد دعا ہے. خدا اپنی رحمت دور کر لے. تو صرف آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا اس سے اپنی رحمت دور کر لے, نہیں, اپنی رحمت بھی دور کر, اور یہ جو فعل انجام دے رہا ہے اس سے میں بریز دیتا ہوں, میں میرے قابل قبول نہیں ہے, میں اس کی تائید نہیں کرتا, اس کی حمایت نہیں کرتا. اور پھر اس بنا پر یہ ہے تبرع, یعنی دشمن پہچانو, اس کے فعل سے دوری اختیار کر, اور جو اس دشمن سے منسلک ہے اس سے بھی بری ذمہ ہو, اس سے بھی دوری اختیار کرو, اس کے عمل سے بھی دوری اختیار ہونی چاہیے, توجہ رکھے گا. چنانچہ کہ اہل بیت سے تولا, اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھی تولا ہونا چاہیے, اہل بیت کے دشمنوں سے تبرع اور اہل بیت کے دشمنوں سے وابستگی رکھنے والوں سے بھی تبرع ضروری ہے. بلکہ درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. چنانچہ یہ دو اصول جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کربلا میں. کربلا میں دو قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک وہ ہیں جو میدان کربلا میں موجود ہیں, اور ایک وہ ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جنہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے, جنہوں نے قتل کا حکم دیا ہے. آج بنو امیہ کے کچھ چہروں کو جو مسلم ثبوت نہیں ہیں, توجہ رکھیے گا, جو مسلم نہیں ہیں اہل سنت کے نزدیک, جن کے بارے میں خود اہل سنت متفق القول نہیں ہیں, جن کے بارے میں روایات ملتی ہیں, اگر ان کو ایک طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایک شور ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے. بلکہ ایک صاحب کے بقول کہ یہ آن ریکارڈ موجود ہے, آپ کہیں گے تو ثبوت دے دوں گا میں, کہ اب وقت یہ آ گیا کہ یزید کو بھی بچایا جائے, یزید کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے, یزید کو بھی امیر المومنین کہا جائے, یزید کو بھی چھٹے خلیفہ راشد تسلیم کی جائے. اللہ اکبر, پاکستان میں اب یہ وقت آئے گا؟ کل کو آپ کہیں گے کہ شیطان نے بھی اجتہادی غلطی کی تھی, سیدنا ابلیس کہہ کے آپ اسے قبول کرنے کی اجتہادی غلطی تھی, جیسے کہ آپ دوسرے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں جناب وہ علی کے مقابلے میں علی کو, علی کے صحابیوں کو قتل کیا, رسول کے صحابیوں کو قتل کیا, اجتہادی غلطی تھی. تو کل کو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب شیطان نے بھی اجتہادی غلطی کی تھی, کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. بہر تو عرض کر رہا تھا کہ یزید وہ شخص ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے, اور جس کو اس کے باپ کی نصیحت یہ تھی کہ دیکھو کچھ لوگوں سے بیعت لینے میں سختی مت کرنا, ان میں سے ایک امام حسین علیہ السلام تھے. یزید طاقت اور جوانی کے نشے میں چور تھا, اس نے سب سے زیادہ سختی امام حسین علیہ السلام کی, اور یہی ہوا کہ جب بھی جہاں بھی کوئی بھی بادشاہ حکومت اقتدار حسین سے حسینی سے ٹکرایا یا خون حسین میں اس نے ہاتھ اپنے رنگین کیے, وہ اپنے تخت و تاج کے ساتھ نابود ہو گیا. یہ تاریخ ہے, اور پھر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا سلسلہ پاکستان میں بھی آپ کو نظر آئے گا. بڑے بڑے فوجی عامر اس دنیا سے چلے گئے جو واقعاً حسینی سے ٹکرائے گا, جو واقعاً خون حسین ابن علی سے ٹکرائے گا, مظلوم کے خون سے ٹکرائے گا, وہ پاش پاش ہو جائے گا. چنانچہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو کربلا میں بظاہر اسلحہ لیے کھڑے ہیں, اور ایک وہ ہیں کہ جو پیچھے موجود ہیں, پس پردہ ہیں. جو سامنے موجود ہے اسے کہا جاتا ہے قاتل مباشر, یعنی جو اسلحہ لے کے قتل کر رہا ہے. جو ماسٹر مائنڈ ہے اسے کہا جاتا ہے قاتل عامر, امر کرنے والا, آرڈر کرنے والا, ماسٹر مائنڈ. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تل زینبیہ سے جب امام حسین کے گلے پہ چھری پھیری جا رہی تھی تو وہاں جو سپہ سالار تھا,
آپ کی خدمت درج کروں، اس کو مخاطب قرار دیا ہے اور کہا کہ تو دیکھ رہا ہے کہ حسین ابن علی قتل کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ حسین ابن علی پہ گلے پر چھری چل رہی ہے۔ چنانچہ کیا ہوا، وہاں پر اتنا ہی در حقیقت ضروری تھا، اس کو جناب زینب نے اتنا ہی فوکس کیا ہے، اتنا ہی ایکسپوز کیا ہے، یوں کہوں اتنا ہی برملا کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ اسی طرح اور دوسرے افراد، جب یہ قافلہ چلا ہے تو جناب زینب نے بظاہر ایسے جملے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں کہ جس میں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کربلا میں یہ سب کیا ان پر لعن و نفرین کیے، لیکن زیارت عاشورہ میں ان تمام لوگوں پر لعن و نفرین کی گئی ہے جنہوں نے گھوڑے باندھے، جنہوں نے زینیں کسی، جنہوں نے لگامیں کسی، چھوٹے چھوٹے کام جنہوں نے انجام دیا۔ اب جو زین کسنے کا کام ہے وہ تو کیمپ میں ہو رہا ہوگا نا، میدان میں تو نہیں ہو رہا، لیکن ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے۔ وہ جو نالے لگا رہے ہیں وہ بھی کیمپ میں ہوتے ہیں، اسبل میں ہوتے ہیں، ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو کسی طریقے سے شامل ہے اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ توجہ، اللہم لن قتلت امیر المومنین، اللہم قاتل الامیر المومنین نہیں، اللہم لن قتلت، قتلت یہ تمام وہ قاتل جو بظاہر اسلحہ لیے کھڑے تھے کسی بھی طریقے سے فرزند فاطمہ کو قتل کرنے کے لیے، یا وہ ماسٹر مائنڈ تھے یزید جیسے افراد اور دوسرے، ان سب پہ لعنت کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک ہی عمل ہے جناب زینب کا، اور جب ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں، اور آج دیکھیں ابن زیاد، ابن زیاد کون ہے وہ سب کو معلوم ہے، نام سے معلوم ہے، اس سے زیادہ تشریح میں کیا کروں۔ ابن زیاد کئی باپوں کا بیٹا، اس کی بلدیت مشخص نہ ہو، آج اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اس پہ بھی ایف آئی آر کاٹی جاتی۔ آخر پاکستان کہاں جا رہا ہے، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جو علماء اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ جو واقعاً محبت اہل بیت کے داعی ہیں، ہم پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ ناسبیت پاکستان کو کہاں لے جا کے چھوڑے گی؟ اس میں شیعوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تشیعوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زندہ گرامی، یہ ناسبیت جو اہل سنت میں آ گئی ہے، یہ ناسبیت جو بعض لوگوں کو بچانے کے لیے اہل بیت کے فضائل پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، در حقیقت یہ ناسبیت خود تمہارا نقصان کرے گی۔ سوچنا چاہیے علماء اہل سنت کو، مفتیان دین کو، یہ ناسبیت ہمارا کچھ نہیں کرے گی، یہ آگ تمہارے دامن میں لگے گی، یہ آگ تمہیں جلا کے بھسم کرے گی، یہ آگ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی ناسبیت کی، جس کو مولانا طارق جمیل یا انجینئر محمد علی مرزا یا مولانا اسحاق مدنی اور اسی جیسے سلجھے ہوئے سنی، مختلف اسکول آف تھاٹ کے سنی اسکالر، علماء، مفتی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں ناسبیت کے خلاف۔ انہیں تعجب تو یہ ہے کہ بقول ایک دیوبندی عالم کے، وہ کلپ موجود ہے میرے پاس کہ جس میں کہتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے ایک بریلوی عالم پر جو یزید کا دفاع کرتا ہے۔ یعنی بریلوی کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یزید کا دفاع کرے گا، لیکن یہ ناسبیت اتنے عجیب طریقے سے اہل سنت میں آ گئی ہے کہ بریلوی فکر سے تعلق رکھنے والے مولوی حضرات بھی یزید کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کو اس لیے بچا رہے ہیں تاکہ ان کے والد صاحب کو بچایا جا سکے۔ اچھا، یہ خود ان کے اعترافات ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ ابن زیاد کے مقابل کھڑی ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو یہ وہ افراد ہیں جو قاتل عامر ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو در حقیقت کیا کرنے والے ہیں، یہ ماسٹر مائنڈ ہیں جو گیم چلانے والے ہیں۔ اور پھر جب شام میں تشریف لے جاتی ہیں، جو اصل دشمن ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو بے نقاب کرتی ہیں۔ کت گئے در وسا سائق واللہ لا تفہمی، جو چالے تیری ہیں چل، جو سازشیں کرنی ہیں کر لے یزید، واللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، جو تو کر سکتا تھا تو نے کر لیا۔
تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو نے ہمیں گلی کوچوں میں پھیلایا, یہودیوں کے محلے میں لے کے گیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. وہاں پہ جناب زینب جو ہیں وہ قاتل عامر جو ہے, جو آرڈر دے رہے, جو ماسٹر مائنڈ, اس کو بھی نقاب کر دیا. اور پوری دنیا میں یزیدیت کو جو ہے در حقیقت اس کی حقیقت کو کھول کر دنیا بھر کے سامنے رکھ دیتی ہے. اس وقت ملک خدا در پاکستان میں کوششیں کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو 70 سالوں کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں جو کروٹ لی ہے, دنیا کے سیاسی اور اقتصادی حالات نے جو کروٹ لی ہے, اور دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں جس کے تحت ہر ملک اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ کروٹ لے رہا ہے, اس کی سیاست, اس کا اقتصاد, اس کا اقتدار, اس کی ہر چیز جو ہے وہ ایک تہ و بالا ہونے کی, زیرو رو ہونے کی کنڈیشن میں. لہذا پاکستان کو ان گزشتہ بڑی طاقتوں کے زیر اثر رہ کر جو کچھ بھی 70 سالوں میں ملا وہ آپ کو معلوم ہے. ان بڑی طاقتوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ ذلت و رسوائی کے علاوہ پاکستان کو کیا ملا؟ کہیں کہیں ہمیں اگر کہیں پاکستان کا اقتدار نظر آتا, عزت نظر آتی, وہ بھی چند دنوں سے زیادہ کی نہیں ہوتی. اور ہمارے جو حکمران فوراً جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, ان کی ہوا نکل جاتی ہے, چند دنوں سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان سعودی اثر و رسوخ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے, امریکی اثر و رسوخ سے آزاد کرنا چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ سعودیہ جس نے کھل کر انڈیا کی حمایت کی, آئی ایس سی میں کون انڈیا کو لے کر آیا؟ یہ سعودیہ لے کے آیا. کشمیر کے مسئلے پاکستان کی کس نے مخالفت کی ہے؟ اور سعودیہ نے کی ہے. اور پاکستان کے حکمرانوں کا پتہ چلا کہ اب ہمیں جو ہے وہ اپنا الو سی وہ اپنا الو سیدھا کرنا ہے, ہمیں اپنا الو سیدھا کرنا چاہیے. لہذا یہ سعودی سفیر جو آتے ہیں, کھلے عام ملاقاتیں کرتے ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں, ان کے لیے کوئی این او سی نہیں ہے. تو پاکستان کو ایک دفعہ پھر فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے. بڑے بڑے سیاستدان جن کو اہل سنت امام انقلاب کہتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے مد مقابل لایا جا رہا ہے. پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مذہبی اختلافات کو ہوا دی جائے, فرقہ واریت کو ہوا دی جائے. پوری کوشش کی جا رہی ہے شیعہ سنی کو آپس میں کسی طریقے سے لڑایا جائے. اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے شیعہ سنی کے دشمن, سنی شیعہ کے دشمن. اور پوری کوشش اس سامراجی ٹیم کی اور ان کے گماشتوں اور ان کے چیلوں اور ان کے ایجنڈوں کی یہ ہے کہ شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے مد مقابل لایا جائے. کبھی آصف جلالوی جیسے افراد کے ذریعے سے, کبھی آصف علوی جیسے افراد کے ذریعے سے. ان کی پوری کوشش یہ ہے, ایک طرف ادھر سے اور ایک طرف ادھر سے, ایک طرف سی آئی اے کا پیسہ بولتا ہے اور ایک طرف جو ہے ایم آئی سکس کا پیسہ بولتا ہے. وہ تشیع, وہ امامہ, وہ داڑھی, وہ مجلس اعظم کہ جو ایم آئی سکس کے پیسوں پر ہو, اہل سنت کے مقدسہ کی توہین کے ذریعے سے ہو, اس کا اہل بیت کی تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ عالم سامراج کی تشیع ہے. اسی طرح وہ سنی, وہ دیوبندی, وہ بریلوی جو ریالوں, جھنکاروں اور پیسوں کی زرق و برق کے تحت شیعوں کو اپنا دشمن سمجھ کر در حقیقت وہ آپس میں لڑاتا ہے, تو وہ امریکی سی آئی اے کی ہی ماں پہ عمل کر رہا ہے. ان میں سے کوئی, ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہی کام کیا جائے. آپ نے دیکھا جس زمانے قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی, عین اسی وقت ایک خاتون ایک ایسا بیان دیتی ہے جس سے ایک پاکستان میں جو ہے بھونچال آ جاتا ہے, اور سوشل میڈیا میں ان کی پیچھے چھپی ہوئی ٹیمیں جو ہیں وہ ان کاموں کو آگے بڑھاتی تاکہ وہ قاسم سلیمانی کی شہادت کو جو رنگ تھا, اثر تھا, تاثیر تھی, وہ کم ہو سکے اور فرقہ وارانہ تناظر میں اس کو دیکھا جائے. یا اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے, کیونکہ ہمیں صرف یہ بتایا تمہیں رونا ہے, تمہیں اپنے ماتم کرنا ہے, تمہیں اپنے جلوس نکلنا ہے, بس تمہیں کچھ نہیں کرنا. نہ ملک کی سیاست پہ تم نے بولنا ہے, نہ عالمی حالات پہ تم نے بولنا ہے, نہ امام زمانہ کے لیے سوچنا ہے. تمہیں سنا سنا کے سن کر دیا. تم زیادہ سے زیادہ یو سی والوں کے پاس جاؤ گے تو کہو گے معذرت کے ساتھ ہمارے گلی میں گٹر ابل رہا ہے, وہ گٹر صاف کرا دو, ہمیں جلوس نکالنا ہے, چونا ڈلوا دو, جھاڑو دلا دو. تشیع کو دیوار سے لگا دیا گیا. تشیع کو کہا بس تم علم نکالو, رو, ماتم کرو, گھر چلے جاؤ, ختم. بقیہ تمہارا ملک کی سیاست سے, ملک کے اقتدار سے, ملک کا بین الاقوامی سیاست میں کردار سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر امام حسین تو رونے کے لیے پیدا ہوئے، رو اور ختم ہو جاؤ، نہ امام زمانہ کو کوئی خیال ہے، نہ جو پاکستان میں اسلامی اخوت اس کو کوئی خیال ہے، تم نے کھل کے گالیاں دینی ہیں، تم نے فلاں فلاں کو برا بلا کہنا ہے، تم نے تبرہ کرنا ہے، لہٰذا تم کھل کے تبرہ کرو، اور یہی کیا جاتا رہا اب تک ان 70 سالوں میں، شیعہ کو سنی کے اور سنی کو شیعہ کے مقابلے میں. کربلا شناسی، دوست شناسی، دشمن شناسی. اِنِّ السِّلْمُ لِّمَن سَالَمَكُمْ وَحَرْبُ لِّمَن حَارَبَكُمْ. بس پہچانے کہ دوست کون دشمن کون ہے. میرا دیوبندی بھائی میرے دشمن نہیں ہے، یہ MI6 کے ایجنٹ، یہ CIA کے ایجنٹ، خواہ وہ مولوی، ملا، مفتی، ذاکر، شاعر، خطیب، کوئی بھی ہو، خواہ وہ امامہ پوش ہو، یہ ٹوپی لگائے ہو، یہ کسی بھی شکل میں ہو، در حقیقت وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا، یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرے گا یہ تمہارا دشمن ہے، اور ادھر سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہاں سے بھی ایسے خطبات دی جاتے ہیں، وہاں سے بھی ایسی غلیظ گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ دشمن شناسی ہمیں کرنی ہے. اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اور آج تمام شیعہ، کراچی کے تمام شیعہ علماء و ذاکرین کا کنونشن تھا مشترکہ، جس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود تھی، اور سب کا یہ بانیان یہ تھا کہ پاکستان کو جس طریقے سے کمزور کرنے کے لیے یہ دینی کارڈ کھیلا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور ہم شیعہ اور ہم سنی، ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو در حقیقت مضبوط کرنے کے لیے ساتھ دیں. کل یوم دفاع ہے، یوم دفاع ایک وہ ہیں جو ملکی سرحدوں پہ اپنی جان دے رہے ہیں، خوف فضائیہ کے ہوں، یہ بری فوج کے ہوں، بحری فوج کے ہوں، جو پاکستان کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یقیناً خدمت انجام دے رہے ہیں، یقیناً ہمارا سلام ہے ان تمام شہداء پر جو 71-65 کی جنگ میں شہید ہوئے، یا اس سے پہلے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، خواب کسی بھی بری، بحری یا فضائیہ سے تعلق رکھتے ہوں. ایک وہ جنگ تھی جو انہوں نے لڑی، آج ایک اور جنگ ہے جو گلی کوچوں میں ہے، جو میڈیا کی جنگ ہے، جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے سے ایمان اور عقیدے کو اور حب الوطنی کے جذبے کو ناکارا اور ناکام بنا کر لڑی جا رہی ہے، جس کو انڈین ایکٹر نے کہا تھا ہم تمہاری گلیوں میں گھس کے ماریں گے، یہ حق بات کہی تھی اس نے. آج ہمارے نوجوان انڈین فلموں کے دلدادا ہے، کیوں؟ وہ گلیوں میں گھس کے مار رہے ہیں، وہ عقائد و نظریات کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو ہمیں متحد ہونا ہوگا. ایک وہ جنگ ہے جو ہمارے قومی ہیروز نے لڑی تھی، 71-65 کی جنگ، ان پہ سلام ہو. آج ایک اور جنگ لڑی جا رہی ہے جو شیعہ کو سنی، سنی کو شیعہ کے مقابلے میں، جو بریلوی کو دیوبندی، دیوبندی کو بریلوی اور اہل حدیث کے مقابلے میں، اہل حدیث کو شیعہ اور شیعہ کو بریلوی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے. لہذا دشمن شناسی ہونی چاہیے. فقہ اختلافات کہاں نہیں ہوتے؟ فقہ اختلافات ہر جگہ، صحابہ کے درمیان فقہ اختلافات تھے، حتیٰ کہ اہل سنت جن 4 اماموں کی پیروی کرتے ہیں ان میں فقہی اختلافات موجود ہیں. فقہی اختلافات ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا اگر امام ابو حنیفہ امام مالکی سے اختلاف کرتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ ان کا گریبان پکڑتے ہیں؟ کیا امام شافعی امام مالکی سے اختلاف کی بنا پہ ان کا گریبان پکڑتے ہیں؟ وہ اہل سنت کے 4 امام ہیں، چاروں میں فقہی اختلاف موجود ہیں، واضح فقہی اختلاف موجود ہے. ایک کہتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو، ایک کہتا ہے ناف پہ ہاتھ باندھو، ایک کہتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھو، ایک کہتا ہے ہاتھ کھولو. اب یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا میرا سنی بھائی، کیا سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے سنی بھائی سے جنگ کرے گا؟ نہیں، فقہی اختلاف ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنے والا میرا سنی بھائی اپنے ہی فقہ کے سنی بھائی سے جو ناف پر ہاتھ رکھ کے تکتف کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ فقہ اختلاف ہے. تو پھر یہ فقہ اختلافات ہوتے ہیں، عقائدی اختلافات ہوتے ہیں. حتی میں آپ کو بتاؤں کہ اس نظریے کی بنیاد پر کہ میں علی کو خلیفہ بلا فصل مانوں اور آپ خلفہ راشدین کو خلیفہ بلا فصل مانیں، اور ہم اگر ایک دوسرے کو کچھ تو کشتار کریں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، آئیے دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آیا سیرت خلفہ اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ آیا سیرت امیر المومنین اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ خوب ہمارے بقول اس زمانے میں صحابہ کے ذریعے سے بہت سارے کام ہوئے، بہت سے ایسے کام ہوئے جو ظلم کے زمرے میں آتے ہیں جو ہماری روایت کے مطابق جو ہم نہیں انجام دینے چاہیے تھے. لیکن کیا امیر المومنین کسی بھی بنا پر خواب و مصلحتی کا تقاضا کیوں نہ ہو کیا تکفیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیا سب و شتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے متقبل افراد کے لیے؟ ہرگز نہیں. یہ وہ نقطہ ہے جس کو میں نے سعودی عرب میں جا کر وہاں پر علماء سعودی عرب سے بیان کیا تھا. میں نے کہا یہ بنیاد نہیں بنے گی کہ اگر میں علی کو خلیفہ بلا فضل مانتا ہوں اور آپ کسی کو مانتے تو آپ مجھے قتل کریں میں آپ کو قتل کروں. اگر یہ ہوتا تو یہ پھر حضرت علی اور خلافہ میں جنگ ہو رہی ہوتی، تکفیر ہو رہی ہوتی، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جا رہا تھا. آج کیا مصیبت آ گئی کہ سالوں سے کلمہ گو ایک کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک رسول کو خاتم النبیین ماننے والے، ایک خدا قیامت کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے خون کے پیاسے ہو گئے. یہ وہ مصنوعی دشمن کی پالیسی تھی کہ جو اس نے ہمارے درمیان رائج کی ہے، پھیلائی ہے، سنیوں کے درمیان بھی شیعوں کے درمیان، کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا مد مقابل قرار دیا گیا. لہذا آج پاکستان کی بنیادی در حقیقت بنیادوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. لہذا میں یہاں سے یہ کہوں گا کوئی اگر حضرات عمر ابوبکر عثمان کو اپنا خلیفہ بلا فضل مانتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ سر آنکھوں پر، میں نہیں تسلیم کرتا. میں علی کو خلیفہ بلا فضل مانتا ہوں، آپ نہیں مانتے خلیفہ بلا فضل، آپ چوتا مانتے، ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز کچھ تو کچھ سال کا سبب بنے، تکفیر کا سبب بنے، دار اسلام کے خارج کرنے کا سبب بنے، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، نہ علماء اہل سنت کے پاس ہے، نہ اہل تشیع کے پاس ہے. توجہ رکھیے، ملی درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دشمن کون ہے. لہذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ایسی زبان استعمال نہ کریں جس سے یہ جذبات بڑھ کے دوسرے کے مقدسات کی توہین شرعاً ہمارے فقہا کے نزدیک حرام ہے. مسلم الثبوت مقدسات کسی بھی مکتب کے ہوں، خلفائے راشدین ہوں، امہات المومنین ہوں، ان کے بارے میں علماء فقہا کا فتویٰ موجود ہے. آپ ام المومنین کی سیرت دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی کے مد مقابل آتی ہیں. علماء اہل سنت کا بالاتفاق یہ نظریہ ہے کہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے، علی حق پر ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اہل سنت کے موجود احادیث کے لیے ان کے مفتی کہہ رہے ہیں اور آن ریکارڈ موجود ہے، جا کے آپ پڑھ لیجیے، وہ حق پر ہیں. ان کا عقیدہ یہ کہ مشاجرات صحابہ میں مصحابہ کے آپس کی درمیانی مسائل میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے، ان کا عقیدہ ہے. ہم کہتے نہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھیں ام المومنین آئیں لیکن امام علی کا جو عمل تھا، جو بیہیویئر تھا، وہ کیا تھا، کس طریقے سے ان کو واپس بھیجا، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں بتا رہی ہے. ہاں، کسی کے غلط عمل کو غلط طریقے سے، کسی کے غلط عمل کو بہتر طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرانا، غلط کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کام صحابہ نے بھی کیا ہے، یہ کام تابعین نے بھی کیا ہے، یہ کام تبع تابعین نے کیا ہے، یہ کام ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا، ایک فضا ہوتی ہے کہنے کی. میں بغیر کسی مقدمہ سازی کے آؤں اور یہاں پر جو ہے وہ کسی کو برا کہنا شروع کر دوں، اور ایک مقدمہ ہونا چاہیے، مقدمہ سازی ہونی چاہیے، لوگ آماد و تیار ہوں میرے کسی کو غلط، کسی کے غلط کام کو غلط کہنے سے، کہیں ایسا نہ انتشار پھیلے، افتراق پھیلے، آگ لگے، دوری ہو، ملک میں فسادات ہوں. نہیں، اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لیکن کسی کے غلط کام کو غلط کہنا برا نہیں ہے، لیکن وہ روش کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ موجود ہے، جو صحابہ کے درمیان میں بھی تھا، تابعین کے درمیان میں بھی تھا، اور اہل بیت نے اس روش کو اپنایا کہ جہاں جس کو برا کہنا تھا کہا ہے، جہاں جس کو نشاندہی کرنی تھی کرنی تھی. تو آج دشمن کوشش یہ کر رہا ہے کہ پوری کوشش یہ ہے کہ شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کے کھڑا کیا جائے. یعنی پوری کوشش شیعوں کے بعد جاہل خطبا اور اہل سنت کے بعد جاہل مفتی، یعنی ان کی پوری ہم غم ان کی فکر یہ ہے کہ جو وہ ایم آئی سکس سے اور سی آئی اے سے لے رہے ہیں پیسہ وہ ویسے ہی بول رہے ہیں، کہ کسی طریقے سے سنی کو شیعہ اور شیعہ کو سنی کے مدد مقابل لا کے کھڑا کیا جائے۔ کربلا یہ کہ دشمن کو پہچانو، دشمن شناسی ہونی چاہیے، دو شناسی ہونی چاہیے۔ لہذا اس وقت ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور ہمیں ہماری مساجد کو، ہماری مجالس کو، ہمارے بیانات کو، ہمارے جمعے کے خطبات کو ایسا ہونا چاہیے جو اس انتشار کو کم کرے، اس آگ میں پانی ڈالے۔ فقہ اختلافات ہیں، میں نے عرض کیا، اصولی اختلافات ہیں، عرض کیا تھا اہل سنت کی چار فقہ میں اختلافات ہیں، لیکن یہ اختلافات تکفیر کا سبب نہیں بنے، یہ اختلافات دوری کا سبب نہیں بنتے، یہ اختلافات دین سے کے دائرے سے خارج کرنے کا سبب نہیں بنتے۔ چنانچہ اگر یہی مسئلہ ہو تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں بچے گا، سب ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا کربلا کا جو جناب زینب کا عمل تھا وہ ہے دوست شناس، دشمن شناس بنا، اور ملک جن حالات کی طرف جا رہا ہے، وہ ملک کو جہاں پہ لے جایا جا رہا ہے، ہمیں تطہیر کی ضرورت ہے، پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ان دوستوں کو پہچانیں کہ جو اہل سنت کی صفوں میں موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے معتدل مزاج آپ کو اہل سنت اسکالر مفتی مل جائیں گے، دیوبندی میں ملیں گے، بریلوی میں ملیں گے، اہل حدیث میں ملیں گے، مختلف مکاتب فکر میں ملیں گے، جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جو شدید ترین علمی اختلافات ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار۔ ہمارے بہت سارے بریلوی اہل سنت دوست ہیں جن سے گفتگو ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے آپ امام علی کو معصوم سمجھتے ہیں، جیسے کہ مولانا اسحاق مدنی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا بھائی ان کی یہاں اہل تشیع کی یہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ امام کو معصوم سمجھتے ہیں، ہم تو معصوم نہیں سمجھتے نا، اہل سنت کے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، نبی سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، حضرت عائشہ سے بھی ہو سکتی ہے، حضرت عمر ابوبکر عثمان اور دوسرے صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا اگر کہیں کسی سے غلطی ہوئی تو اس کو تسلیم کرو، یہ آن ریکارڈ موجود ہے مولانا اسحاق مدنی کی بات۔ تو اہل سنت کی یہاں جو ہے یہ فکر پائی جاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ کی جائے، اس پہ گفتگو کی جائے، وہ کہتے ہیں آپ جو نظریہ عصمت کا رکھتے ہیں اہل بیت کے بارے میں وہ کیا ہے، ہمیں بیان کیجیے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم علماء بیٹھیں اور ان نازک ترین مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کریں، اور یہ علماء کا حق ہے کہ وہی اس چیز کو ڈسکس کریں، لیکن آ کر میں مجلس میں آ کر یا کوئی مولوی جو ہے وہ مفتی جو ہے وہ خطبے میں آ کر شروع ہو جائے بغیر کسی مقدمہ سازی کے، تو یہ نہ دین سے وفاداری ہے، نہ سنت رسول سے وفاداری ہے، نہ اس کے اپنے مکتب سے وفاداری ہے۔ لہذا اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے، ہمیں میں پھر تاکید کر رہا ہوں، آج جو شیعہ علماء و ذاکرین کنونشن تھا اس کا پیغام ہی یہی ہے کہ آپ کے نزدیک بہت سارے مسلمات ہیں، خب وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ مسلمات ہوں، ہمارے ساتھ مسلمات، مسلم الثبوت چیزیں جن کے بارے میں سب متفق، ہمارے یہاں سب متفق ہیں، اہل بیت معصوم ہیں، کوئی بھی شیعہ اس بات کا انکار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اہل سنت کے بہت سارے مقدسات ہو سکتے ہیں جو وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مسلمات اور مقدسات کا احترام ہونا چاہیے۔ ہاں جہاں ڈیبیٹ کی بات آئے گی، جہاں گفتگو کی بات آئے گی، جہاں دلیل کی بات آئے گی، وہ خاص فضا میں ہونی چاہیے۔ اب پانی کا فارمولہ H2O کیوں ہے، H2O2 کیوں نہیں ہے، سلفیورک ایسڈ کا فارمولہ H2SO4 کیوں ہے، ایزیکل ٹو MC²، لائٹ کی جو اسپیڈ کا فارمولہ وہ ایزیکل ٹو MC² کیوں ہے، کیوب کیوں نہیں ہے، خوب اس پہ بحث، یہ میں گلی کوچوں میں بحث نہیں کروں گا نا، علمی ماحول میں بحث کروں۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جو نظریات ہیں کہ جو اختلافات کا سبب بن سکتے ہیں، اس کو ایک علمی ماحول میں حل ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا، ملک کو سزا دی جا رہی ہے، میں کسی اقتدار اور اہل اقتدار کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں، ریاست اپنے مفادات، بہترین مستقبل کے لیے، بہترین مضبوط پاکستان کے لیے اس کا اختیار ہے کہ وہ مختلف فیصلے کرے۔ اس وقت پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے اس کی سزا اسے دی جا رہی ہے، غیر ملکی عناصر جو ہیں وہ مسلسل رخنہ اندازی کر رہے ہیں، مسلسل جو ہے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مسلسل جو ہے وہ کانوں میں وہی جو میں نے ابھی قول آپ کو پڑھ کے سنایا، کچے کان کے مت بنو، کچے کان کے بنو گے تو پھر گلی گلی اونچا اونچا جو ہے وہ خون خرابہ ہوتا نظر آئے گا۔ آج کے شیعہ علماء کنونشن نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم ملک میں فسادات نہیں چاہتے، خرابہ نہیں چاہتے، مقدسات کا احترام، امہات المؤمنین کا احترام اور خلفائے راشدین یا صحابہ کا احترام جو ہے وہ ہونا چاہیے، ان کو برا کہنا وہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں تمام صحابہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین، ہمارا اجمعین کا عقیدہ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اجمعین کا عقیدہ ہمارا نہیں، ہم سب کو اجمعین نہیں کہہ سکتے، رضی اللہ عنہم اجمعین پر سب سے راضی نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو رسول کی زندگی میں بھی رسول کی مخالفت کرتے، رسول کے بعد میں مخالفت کی، تو جس نے رسول کو تکلیف دی، رسول کو رلایا یا رسول کو کسی بھی طریقے سے ان کی مخالفت کی، وہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں نہیں آ سکتا۔ اب اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، مقدسات کیا ہے اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، یہ خاص علماء کا کام ہے، لیکن جو عوام کا میرا اور آپ کا کام ہے کہ کربلا کے تحت دشمن شناسی میں ہمیں دیکھنا ہے۔ سنی آپ کا دشمن نہیں ہے، بریلوی آپ کا دشمن نہیں ہے، جس سے اختلاف ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، اہل حدیث آپ کا، دیوبندی آپ کا دشمن نہیں ہے، حتیٰ کہ وہابی بھی ہو سکتا ہے، وہابی نظریات رکھنے والا کوئی مسلمان آپ کا دشمن نہیں ہے، اور ہمارے وہابیوں سے، حتیٰ کہ اہل سنت کے وہابیوں سے بہت سارے اختلافات ہیں۔ اب وہابی کے اہل حدیث ہیں، وہابی کیا دیوبندی ہیں، اب یہ ڈفرینشیٹ کرنا یہ اب اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ دشمن نہیں ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا بھائی ایک دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے؟ نہیں، اسی طرح شیعہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ میرا میں برادران حضرت کو کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمیں باور کرانا چاہیے مجلسوں سے، میلادوں سے، خطبوں سے، مجالس سے، نوحوں سے، ماتم سے، مرسی سے، جلوس سے، سب سے یہ بات ثابت کرنا چاہیے۔ قائد شہید رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بعض ہمارے اہل سنت ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد، تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یزید کہا جا رہا ہے۔ نہیں، کوئی بھی اپنے سنی بھائی کو یزید مردہ باد نہیں کہے گا، پاکستان کی اہل سنت کی اکثریت آج بھی یزید کو لعنت اللہ علیہ کہتی ہے، آج بھی اسے بری الذمہ ہے، آج بھی اسے نفرت کرتی ہے، آج بھی اس کے کرتوتوں پر لعنت بھیجتی ہے، پاکستان کی اکثریت اہل سنت کی۔ یزیدیت مردہ باد، در حقیقت اس یزیدی فکر کو مردہ باد کہنا ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے، جو اہل بیت کو قیدی بنائے، جو اہل بیت پر ظلم و ستم کرے۔ بس آپ کے ذہنوں کے تمام کے وقت پورا ہو گیا، آج کچھ تاخیر سے شروع کیا تھا۔ دشمن شناسی ضروری ہے کہ پہچانیں دوست کون ہے، دشمن کون، اور پھر اس دوست سے دوستی اور دشمن سے اس سے لا تعلقی اور اس دشمن سے بری الذمہ ہونا ہمارا ایک فعل اور عبادت ہونی چاہیے۔ تولا اور تبرا ہماری عبادت ہے، کہ جو اہل بیت کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اے علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اسے خدا کو گالی دی۔ اہل سنت کے منابع موجود ہے روایت۔ تو تولا یعنی اہل بیت اور نبی اور آل نبی، اور نبی کے وہ صحابی کو جو نبی کے ساتھ بھی رہے اور اہل بیت کے وفادار بھی رہے، یہ کرائیٹیریا ہے مکتب تشیع کا۔ وہ دل و جان سے ہم انہیں سینے سے لگاتے ہیں، ہمارا دل کھلا ہے، اور آپ دیکھیں سب برسوں سے ساتھ ہیں، یہ دونوں مکاتب فکر برسوں سے ساتھ ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، میل ملاپ ہے، کاروبار ہے، زندگی ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کالج میں، اسکول میں، ہر جگہ جو ہے یہ شیعہ سنی ساتھ ہیں۔ یہ مسجدوں میں آ کے کیوں ہم شیعہ و سنی مسجدیں بنا لیتے ہیں؟ یہ بریلی مسجد، حتیٰ کہ دیکھنے ملتا ہے یہ بریلی حنفی مسجد ہے، اس میں کسی دوسرے مسلک کے افراد کا آنا منع ہے، مسجد مسجد ہوتی ہے، شیعہ سنی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ وہاں شیعہ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ دیوار شیعہ ہے، یا کسی سنی مسجد میں جائیں گے کہ جناب یہ دیوار سنی ہے؟ اصل دیوار اور فرش اور لائٹ اور پنکھا، اس سے مسجد ہوتی ہے کیا؟ اس کو شیعہ سنی میں تقسیم کریں گے؟ کوشش کریں ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں۔ ایک وقت تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ شیعہ سنی فساد جہاں مجھے موقع ملتا تھا میں مسجد میں چلا جاتا تھا بے دھڑا، سجدے کا میرے ساتھ ہوتی تھی، قرآن میرے ساتھ ہوتا تھا، تاج کم بلی کا وہی پڑھتا تھا، لوگ مجھے آپ کو قرآن نہ لگے، میں کہتا یہ ہے میرا قرآن، سجدے کا رکھ کے نماز پڑھتا تھا، کوئی روک نہیں. جب سے یہ کچھ تکفیری عناصر آئے جنہوں نے پاکستان میں خون خرابہ کی، فضا ہموار کی، مسجدوں میں جانا ہموار ہو گیا. الحمد للہ آج وہ دور دوبارہ لوٹ کے آئے، ایک دوسرے کی مساجد میں جائیے، ان کے مقدسات کا احترام کیجیے، ان کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کے فقہا کا فتویٰ موجود ہے، ہم شیعہ علماء ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے آگے نماز پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بقول ہمارے اہل سنت دوست کے کہ وہ ہمارے بھائی شہید ناموسی رضا علی رضا تقوی کے چولوں میں آئے تھے تو خود انہی کے فالوورز نے، انہی کے پیچھے جو پڑھنے والوں نے ان پہ الزام لگا دیا، بھائی ان کو تو بڑے پیسے مل گئے شیعوں سے. مجھے حضرت کے سناتے کہ بھائی ایک طرف آپ والے ہمیں سناتے ہیں اور ایک طرف ہمارے والے ہمیں سناتے ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد والے محمد کا. تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. پھر ایک اور چیز میں بات کو ختم کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ اس مناظرے نے، اس عالم آن لائن نے، ان بہروپیوں نے، میں نام نہیں لے رہا ہوں باقی آپ سمجھ گئے، جو ادھر کے بھی ہوں ادھر کے بھی ہوں، شیعوں میں آتے ہیں تو خلافہ کو برا کہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ادھر لان تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بہروپی مل جائیں گے آپ کو میڈیا میں، مل جائیں گے آپ کو ایسے کلپس اور ویڈیو جو یہ کام کر رہے ہیں بیچ کے لوگ. اس مناظراتی فضا نے جو نا بڑا ماحول خراب کیا، یعنی اہل سنت میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے نوجوان اور ہم سے بھی ہمارے نوجوان، یعنی پہلا ان کا سوال یہ تھا مولانا آپ سے سوال کیا کہ آپ نے فلاں کیوں نہیں کہا، آپ نے فلاں کو برا کیوں نہیں کہا، آپ نے فلاں کیوں نہیں کیا. اصل طے نہیں ہے کہ ہم جا کر مناظراتی گفتگو کر رہے ہیں، مگر یہ کہ جہاں مکتب تشیع کے مقدسات پر حرف آئے، تنقید کی جائے، وہاں پر ہم پر شیعہ علماء واجب ہے کہ اس کا دفاع کریں، یا اہل سنت کے مقدسات پر حرف آئے تو وہ اس کا دفاع کرے. لیکن ہم جائیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں، ہاتھ ملائیں، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ مکتب اہل بیت کی تعلیمات ہیں عزیزان کرام. لہذا اس مناظراتی فضا نے بہت ماحول خراب کیا، یعنی حتیٰ کہ اہل سنت علماء نے مجھے بیان کیا کہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں پہ چڑھ کے حملہ کیوں نہیں کیا، آپ راشن پانی لے کے چڑھ جاتے ہیں، ادھر سے نوجوان کہتے مولانا آپ سنی مولوی بھی چڑھ جاتے. نہیں، اصل طے نہیں ہے کہ اس فضا نے جو ہے وہ ذہنوں کو خراب کیا ہے. مناظرہ ایک در حقیقت صاحب نظر افراد کا بیٹھ کر اپنے اپنے دلائل کے ذریعے سے کسی کو غلط یا صحیح کہنا ہے، نظر دینی، صاحب رائے، صاحب علم، صاحب شعور ہونا چاہیے. آج مناظرہ جو ہر جگہ ہو رہا ہے، فیس بک مناظرہ ہو رہا ہے، اصل مناظرے کی جگہ نہیں ہے، شرن درست نہیں ہے، شرن پہ احترام بھی درست نہیں ہے. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. لہذا آج کا جو شیعہ علماء کا کنونشن تھا ذاکرین کو یہی تھا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنے مقدسات باقی رہنا چاہیے، دوسرے کے مقدسات کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اسی طریقے سے جو بیانیہ ہے وہ موجود ہو رہا ہے، آپ حضرات تک پہنچ جائے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. بس یہیں پہ میں زحمت تمام کروں گا. کل انشاءاللہ گفتگو آخری ہوگی ہماری اس خمسے کی جو اپنے وقت مقرر پہ شروع ہوگا. آج تھوڑی سی تاخیر ہو کیونکہ ہم دن بھر اسی کنونشن میں تھے اور وہاں سے آنے میں تاخیر ہو اور پھر یہاں پر پہنچنے میں بھی تاخیر ہوئی. ملکہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا ہماری مجالس کو، ہماری گفتگو کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کو قریب کر سکے، حتیٰ کہ شیعوں میں جو تفرقہ بازی ہو گئی ان کو بھی قریب کر سکے. یہ غالی نصیری و فلاں اس قسم کی جو چیزیں آ گئی ہیں جو واقعاً مغرض ہیں، غرض رکھتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، ان کا حساب جدا. لیکن یہ عام سادہ لوگ جو بیچارے ان کے پڑھائی میں آ کر کچھ بولنے لگتے ہیں، ان کو اپنے دشمن مت سمجھیں، ان کو گلے لگائیں. ممکن ہے کوئی شخص جو ہے وہ اصل آگے امام علی کے بارے میں کوئی غلو آمیز جملہ کہہ دے، عقیدتاً نہیں کہتا ہے، جوش میں آ کے کہہ دیتا ہے، اس کو یہ سمجھایا گیا، یہ شہادت ثالثہ کا قائل ہو جاتا ہے، اس کو دشمن مت سمجھے کہ تو دین سے خارج ہو گیا، تو نصیری ہو گیا، تو فنا ہو گیا. نہیں، ان کو سمجھائے موقع دیں. ہاں کچھ افراد مغرض ہیں جو پیسہ لیتے ہیں اختلافات کرتے ہیں, ان کا کام جدا.
کربلا یہ ہے کہ دوست شناسی دشمن شناسی کرو, اور اگر دشمن شناسی ہو جائے تو پھر اس کے کام میں سے بڑے سے بھاؤ. کربلا کا پیغام ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جمع جہاں گئے ہیں آپ نے دشمن شناسی کے درس دیا ہے, اور یزید آل یزید اور اس کے تمام رفقا کو, اس کی تمام ٹیم کو بے نقاب کیا ہے, اور اس کام کے لیے آپ نے در حقیقت اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنے بیٹے قربان کر دیا, اپنی سر کی چادر دے دی. نبی کی نواسی علی کی بیٹی, جمانہ جنت کے سرداروں کی بہن, بازار کے نبی کا گھرانہ کھلے سر آ جائے, یہ وہ تکفیری سوچ تھی یزید کی کہ جس نے مسلمانوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا تھا کہ آل رسول کو باغی کہہ رہے تھے. ایک ایسا ہی شخص امام سجاد کے پاس کوفے کے پاس آتا ہے یا کسی اور جگہ, اور شروع کرتا ہے, جو کہ یزیدی مشینری کا پروپیگنڈا اتنا تھا کہ باغی کہنا شروع کیا. جب اس نے باغی کہنا شروع کیا تو ایک دفعہ امام نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے. تو کہا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی, انما یرید اللہ لیطہر اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اہل بیت کو پاک کر دیا. اسے کہاں پڑھی ہے؟ تو کہا کہ یہ آیت ہم اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پھر اس نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, یہ جن کے ذریعے اجر رسالت ادا کرنے کا کہا ہے وہ مودت در حقیقت ہم اہل بیت کے لیے ہے. اسی طریقے سے امام انما ولیکم اور دوسری آیتیں پڑھی ہیں. یہ سننا تھا وہ شامی اپنے سر سے امامہ پھینکتا, کہتا قسم خدا کی میں نے قرآن پڑھا تھا لیکن کبھی اس نیت سے نہیں پڑھا تھا. آنکھیں کھلنے لگیں جب حسینیت کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یزیدیت دم توڑنے لگتی ہے. یزید کے دربار میں کون موجود ہے, یا دربار ابن زیاد میں کون موجود ہے؟ عبداللہ عفیف کندی کون ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی کے شاگرد ہیں, صحابی ہیں, امام علی کے ساتھ جنگ نہروان جنگ صفین میں آپ کی دونوں آنکھیں شہید ہو چکی ہیں. ایک دفعہ دربار ابن زیاد موجود ہیں, جب تعارف کرایا جاتا ہے, جب تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ باغی ہے, تو کہتے ہیں کون باغی ہے؟ کہتے ہیں حسین. کہتے ہیں کون حسین؟ جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے وہ حسین باغی ہے. ایک دفعہ تلوار نیام سے نکال, نابینا ہے, تلوار نیام سے نکال لیتے ہیں. کہتے ہیں ابن زیاد شرم نہیں آتی؟ تو نبی کے نواسے کو, نبی کی بیٹی کے بیٹے کو, جوانان جنت کے سردار کو کہہ رہا ہے یہ باغی ہے, اور تو چھڑی لے کر بے ادبی کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک تلوار نکالی تو ابھی بھی کندھی کے خلاف ایک دم ابن زیاد کھڑا ہوتا ہے, کہتے اس کو قتل کر دیا جائے. ایزن ابن کیا ہوتا ہے, ابھی بھی کندھی کے قبیلے والے تلوار نکال لیتے ہیں, خبردار ہمارے قبیلے والے کو قتل مت کرنا. اللہ اکبر. آل رسول پہ کیا وقت آ گیا ہے, نبی زادیوں پر, نبی زادوں پر, کہ ان کے غلاموں کے غلام کی حمایت و دفاع کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے تلوار اتر رہے, مگر ہائے نبی کا گھر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, ہائے جن کے ہاتھ پر سے گردن بندے ہوئے ہیں, جنہیں بے پردہ بے مکنوں چادر پھیلایا جا رہا ہے, جنہیں درباروں بازاروں میں پھیلایا جا رہا ہے, جنہیں شرابیوں زانیوں کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑا کیا جا رہا ہے, جنہیں وہاں لے جا کے کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے, انہیں یزیدیوں کے, انہیں یہودیوں کے بازاروں سے اور محلوں سے گزارا گیا, ان کی دفاع کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. عفیف کندی گھر آتے ہیں, ابن زیاد سپاہی بھیجتا ہے. عفیف کندی کی ایک نوجوان بیٹی ہے جو کہتی بابا آپ پہ حملہ ہو رہا ہے. عفیف کندی کہتے ہیں بیٹی میری تلوار لے کر آؤ. تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب حملہ کرنے والے دروازہ توڑتے ہیں, عفیف کندی کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں. بیٹی کہتی بابا دائیں طرف سے حملہ کرو, یہ نابینا علی کا سپاہی دائیں طرف سے حملہ کرتا ہے، کبھی بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے، اور یہ کہتا جاتا ہے میں آل رسول کا دفاع کرتا رہوں گا یہاں تک کہ موت آ جائے گی. اور یہی ہوا کہ علی کی معیت میں اپنی دونوں آنکھوں کا نذرانہ پیش کرنے والا ابی بکندی در حق ایک تلوار سے شہید کر دیا جاتا ہے. میں کہوں ابی بکندی تم کتنے خوش نصیب ہو، ارے تمہارے دفاع میں لوگ کھڑے ہوئے مگر ہائے نبی کا گھرانہ کوئی اس کے دفاع کے لیے.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، اس کو ہماری معرفت اور پہچان میں اضافے کا باعث قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، مملکت خلدت پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے، جغرافیہ اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو بحث پاکستانی اس کی حفاظت کرنے، اس کے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ وہ تمام افراد خواب و شیعہ لباس میں ہوں یا سنی لباس میں، خواب و کسی شکل میں کسی روپ میں ہوں، جو تفرد کام کر رہے ہیں قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست نابود فرما. ہم سب کو اتحاد و اتفاق میں، ہماری مجالس کو، ہمارے نو مرثیوں کو، ہمارے جلوسوں کو، ہمارے جمعے کے خطبات کو، ہم سب کو پاکستان کی حفاظت کرنے، مسلمانوں کو متحد و متفق کرنے اور دین کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند حاضرین مجلس بانیان مجلس دینی دنیا میں جا رہا حاجت کو قبول فرما. بارکاتِ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مریض ہم کو صحت کاملہ عاجل فرما، جو پریشان ان کے پریشان دور فرما، ان کے مسکن و ملازمت کے اسباب نہیں ہیں ان کے مسکن و ملازمت کے اسباب مہیا فرما، جرم اسیر ہیں ان کو اسیر نے کربلا کے صدقے رہے عطا فرما. خداوند ہم جب تک دنیا میں قرآن و اہل بیت کے پیروکار رہے ہیں آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.